ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی رفیقان ملت، سورہ آراف کی ابتدائی آیات اور اس سے متعلق اسلامی نظریات اور وہ معاملات جو ہمارے اخلاقیات سے اور ہماری معاشرتی زندگی کے ساتھ متعلق ہے، اس کو ایک تسلسل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا. اور آیت نمبر 10 کے جو سورہ آراف کے اندر بالترتیب ایک اہتمام کے ساتھ اور ایک طریقے کے ساتھ جو ہدایت کے تمام پہلو کو ذکر کیا جا رہا تھا کہ پہلے عذاب کی وعید یاد دلوا کر اور پھر اجر و انعام کی فضیلت اور بشارتیں ذکر کر کے اس مفہوم کو پیش کیا جا رہا ہے کہ انسان دراصل کسی چیز کی قبولیت اور کسی چیز کو قبول جب کرتا ہے کہ جب اس کے سامنے دونوں قسم کی باتیں موجود ہوں، فائدہ بھی اور خسارہ بھی، نفع بھی اور نقصان بھی. لیکن اگر صرف نفع ہی نفع ہو تو یہ اعتدال کی زندگی نہیں ہے، اور صرف نقصان ہی نقصان کا ڈر ہو تو یہ بھی توازن و اعتدال کی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے کلام نے انسان کی نفسیات کو بہت ہی زیادہ ملحوظ رکھا اور اسی کے تحت یہ تمام کلام اور یہ تمام سلسلوں کو گویا کہ جاری فرمایا. سورہ آراف کی ابتدائی آیات میں آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے پہلے ان چیزوں کو ذکر فرمایا کہ جو وعید سے متعلق ہے، عذابات سے متعلق ہے. یعنی اگر آپ ہدایت کی باتوں کو قبول نہیں کرتے ہیں اور دین حق کو قبول نہیں کرتے ہیں تو اس کے لیے عذابات سابقہ امتوں کے بھی لیے ہیں. سابقہ امم کی مثالیں پیش کی گئی اور فرمایا گیا کہ تمہارے ساتھ بھی یہ ساری باتیں متعلق ہوں گی. خسارے اور نقصان کی بات کو ذکر کر دیا گیا. اب آگے قبولیت کے گوشے کو توازن دینے کے لیے اور ہدایت کے اس فلسفے کو توازن اور اعتدال کی طرف لانے کے لیے اب اللہ رب العالمین نے انعامات کا ذکر فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارے نفع اور فوائد ہم نے تمہیں عطا فرمائے ہیں اور یہ نقصان کی چیزیں، تاکہ دونوں کے درمیان رہ کر جو تصور الہ اور اپنی معرفت رب کریم یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے اتنی خوبصورتی کے ساتھ اور اتنی خوش اسلوبی کے ساتھ اور اتنے توازن کے ساتھ کوئی کلام آج تک ہدایت کا نہیں بنایا گیا. اللہ رب العالمین کے اس کلام کی حقانیت اور یہ خدا کے کلام ہونے کی سب سے بڑی دلیلوں میں سے ایک دلیل اس میں یہ ہے کہ یہ فصاحت کے ساتھ کلام کرتا ہے، اور فصاحت کی جان توازن ہے، اعتدال ہے. اور یہی یہاں پر ہدایت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے ہدایت اور توازن کے سلسلے کو گویا کہ جاری فرمایا. شکر کے اعتبار سے جس طرح کے نقصانات کو بھی ایک بنیاد سے لے کر آخر تک بیان کیا گیا، اسی طرح شکر کو بھی اللہ رب العالمین نے ایک بنیاد سے لے کر اس کے اختتام تک کے فلسفے کو ذکر کیا ہے. پہلی چیز اللہ رب العالمین نے شکر کے حوالے سے یہ بیان فرمائی کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، کہ ہم نے تم پر سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ تمہیں اس زمین پر قبضہ اور اس زمین پر تمہیں قابض کر دیا، اس میں تم کھڑے رہ سکتے ہو اور اس پر اپنا تسلط تم جما سکتے ہو۔ یہ ہمارے شکر کی سب سے پہلی بنیاد ہے کہ اگر ہم تمہیں اس زمین پر پیدا کرتے اور اس زمین کو تم پر غلبہ دے دیتے تو تم اس زمین سے استفادہ نہیں کر سکتے اور اپنی زندگی اپنے زیست کو صحیح طور پر نہیں چلا سکتے۔ تو فرمایا سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین کو تمہارے تصرف میں دیا، تمہارے ماتحت کر دیا ہے، تمہارے لیے قبضہ اس پر رکھ دیا ہے۔ اور فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ، اور اس میں زیست کے تمہاری زندگی کے جتنے سامان تھے وہ تمہارے لیے آسان کر دیے ہیں۔ فرمایا قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ان باتوں پر غور کرتے ہیں اور پھر رب کے شکر گزار بندوں میں ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر دو چیزیں بیان کی گئیں، فرمایا پہلی چیز یہ کہ ہم نے تمہیں زمین پر استقرار دیا، اور اس کے بعد زمین پر جو ہم نے تمہارے لیے معیشت کی جمع معائش یہاں پر ذکر کی گئی ہے، تمہاری زیست کے اسباب اور سامان، رہنا سونا اڑنا بچھونا کھانا پینا راحت کی تمام چیزیں جو تمہاری معیشت میں سے ہے، اور معیشت اس کو ہی کہتے ہیں جو زیست کے سامان ہوتے ہیں، لیکن کھانے پینے کا زیادہ تعلق ہوتا ہے اس لیے ہم معیشت کے شعبے میں صرف کھانے پینے کی باتوں کو ذکر کرتے ہیں، ورنہ انسان کی زندگی جن چیزوں کے ساتھ متعلق ہے، جن سے انسان لطف اندوز ہوتا ہے، جن سے انسان نفع حاصل کرتا ہے، وہ تمام معیشت کے دعوے کے اندر آتے ہیں۔ اور یہ خاص قسم کا ایک علم ہے، علم معیشت، جس میں اسی چیز طریقے سے گویا کہ بات کی جاتی ہے۔ اور علم معیشت میں یہی چیزیں ذکر کی جاتی کہ انسان کے لیے جو اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں مہیا کی ہیں، مسخر کی ہیں، تو انسان ان چیزوں سے کس طرح استفادہ کر سکتا ہے۔ اور معیشت کے اصول کے اندر وہی اعتدال سکھائے جاتے ہیں کہ آمد اور رفت میں، بیع و تجارت کے اندر، کھانے اور بانٹنے کے اندر، ترجیح نفس اور ایثار کے اندر کیا چیزیں اعتدال کی طرف رکھی جائے، تاکہ معیشت ایک توازن پر رہے، اور لینا اور دینے کے اندر کیا توازن رکھی جائے، تو اس توازن کے قاعدے کو معیشت کے اندر بیان کیا جاتا ہے۔ ورنہ یہ اصل چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ نعمت کے اندر سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم نے تمہیں زمین پر قبضہ عطا فرمایا، اور اس کے بعد ہم نے اس معیشت اور تمہاری زیست کے سامان، تمہاری زندگی کے اسباب جو ہم نے اس میں مہیا کیے تھے، تمہیں اس کا پابند نہیں کیا بلکہ تمہیں اس پر قبضہ ہم نے عطا فرمایا کہ اپنی زندگی کے زیست کے سامان کو تم اس زمین پر، اس تختہ زمین پر پھیلے ہوئی چیزوں کے ساتھ تو اس کو سمیٹتے ہو، جمع کرتے ہو۔ یہ تو اس ہدایت کے فلسفے کے حوالے سے بات گزری۔ میں نے گزشتہ جمعے میں بھی اس پر تفصیل کے ساتھ، تھوڑا سا وقت تھا لیکن میں نے مدلل انداز میں آپ کی خدمت میں مفسرین کے اقوال پیش کرنے کی کوشش کی کہ جو رب کریم کے اس کلام کی حقانیت پر بھی ہے اور ہماری ہدایت کے اعتبار سے کس قدر وہ موضوع ہیں۔ اب آپ دیکھیے یہ جو ذکر کیا گیا کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ، ہم نے زمین پر قبضہ تمہیں دیا اور تمہیں اس زمین پر جو تمہارے لیے حیات کی چیزیں ہم نے بنائی ہیں اس کو تمہارے حوالے کر دیا۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خدا کی نعمتوں پر توجہ کر کے اصل منعم کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، جس نے یہ نعمتیں رکھی ہیں اس منعم حقیقی کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہاں پر شکر کا ایک بنیادی فلسفہ چلتا ہے۔ ہدایت کی اساس اور بنیاد شکر ہے، ہدایت کی اصل اساس شکر ہے۔ شکر کے زوال اور شکر کو قبول نہ کرنے کی بنا پر ہدایت کا کامل استقرار بندے کے ذہن میں نہیں آتا۔ اللہ رب العالمین کو قبول کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف راغب ہونا، اس کے تصور کو اپنے دل میں بٹھانا اور اس کے خیال مستغرق ہونا، دو وجہ سے ہے۔ نہ مانا تو عذاب دیا جائے گا، یہ خیال ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ کہ دیکھو اس نے ہمیں بن مانگے کتنی نعمتیں عطا فرما دی ہیں، تو یہ تشکر کے لیے جو ہمارے قلبی گوشہ نرم ہوتا ہے یہ شکر کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں بنیاد بنتی ہے اللہ رب العالمین کی معرفت، اس کے ذوق، اس کی محبت، اس کے وجود اور اس کے قریب بڑھنے کے لیے، اور یہی انسان کی زندگی کا حاصل ہے، یہی اس کی تمام تگ و دو اور اس کی رفتار زندگی کا حاصل ہے کہ اس کو اپنے خالق کا پتہ مل جائے اور اسے اپنے خالق کی معرفت مل جائے۔ یہاں پر علامہ رازی علیہ رحمت اور دیگر بزرگوں نے شکر کی بہت پیاری باتیں کی ہیں۔ میں نے گزشتہ جمعے اپنے اس درس قرآن کو اسی نقطے پر چھوڑ دیا تھا کہ آنے والے جمعے ہم شکر کے لوازمات کو دیکھیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں صرف زبان سے کلمات حاصل کر دینا یہ شکر ہے، ایسی بات نہیں۔ شکر چند چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ان میں سے پانچ چیزیں محققین، صوفیاء، مفسرین نے اس بات پر اجماع کیا کہ پانچ چیزیں شکر کا مدار ہے، شکر کی بنیاد، شکر کا مرجع، شکر کا سرچشمہ اور شکر کا مدار اور شکر کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. ایک چیز بھی اس میں سے چھوٹ گئی تو وہ گپ ہوگی، ایسی خامخا دل بہلانے کا خیال ہوگا، وہ شکر گزاری نہیں ہوگی، وہ ایسی تھوڑی دیر کے لیے جذبات کے خیالات ہوں گے، وہ شکر گزاری نہیں ہوگی. شکر گزاری کے لیے پانچ چیزوں کا ہونا ضروری ہے جو بنیاد کے اعتبار سے مفسرین نے پیش فرمائی. اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے کہ جنہوں نے عبادات کا مغز اور اتنی بنیادی چیز کو پوری قرآن و سنت سے کھنگال کر ہمارے سامنے اس کی اساس اور بنیاد کو پیش کر دیا. اس میں صوفیہ بھی متفق ہیں، علماء ربانیین، محققین، تمام کی جماعت اس بات پر متفق ہے. پہلے معنی شکر کو لیتے ہیں، پھر بالترتیب ہم اس کو لے کر چلتے ہیں. میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآن جب کسی کو ہدایت دیتا ہے تو بنیادی نقطے سے اس کو پیش کرتا ہے، تو ہدایت کا بنیادی نقصان، ہدایت کا بنیادی مرجع جو ہے وہ انسان کی نفسیات کو اگر دیکھیں تو ہدایت ہم کیوں لیں، انسان کسی چیز کو قبول کب کرتا ہے؟ تو فرمایا وہ جب کرتا ہے کہ جب اس کے اندر نفع اور نقصان کا پہلو اس کے سامنے ہوتا ہے. تو انسان کی ہدایت اور سائیکولوجی کے اعتبار سے اگر اس چیز کو ہم دیکھیں تو انسان نفسیاتی اعتبار سے، علم نفسیات کہتے کس کو ہیں؟ علم نفسیات اس علم کو کہتے ہیں جو آپ کے کردار کو دیکھتا ہے، جو آپ کے کردار پر نظر رکھتا ہے. جو علم آپ کے کردار پر نظر کرتا ہے وہ علم نفسیات ہے، پھر اسی کے علم کے ذریعے آپ اپنے کردار کو درست کر سکتے ہیں، معاملات کو لے سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کے تفصیلی اس فلسفہ تو انشاءاللہ ہم جو جولائی کا پہلا منگل ہوگا اس میں رابعہ لون میں انشاءاللہ اسی نفسیاتی پہلو کو ہم تفصیل کے ساتھ وہاں پر لیں گے، کیونکہ ہمارا موضوع جو درس قرآن میں تفصیل کے اعتبار سے اس میں تقریباً ایک گھنٹے سے لے کر سوا گھنٹے تک کا ٹائم ہوتا ہے، اور اس میں نفسیاتی تقاضے کو لے کر ہم ذکر کرتے ہیں کہ ہم کیوں نہ قرآن کو اپنی نفسیات اور اپنے احساسات کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں. اس کی ضرورت یہ ہے کہ جب ہم اپنی نفسیات اور اپنے احساسات کے ذریعے قرآن کو پڑھیں گے تو اس سے پھر یوں ہو جائے گا کہ ہم قرآن کو اپنی ضرورت سمجھیں گے. جب انسان جب کسی چیز کو اپنی ضرورت سمجھتا ہے تو اس سے کما حق کو استفادہ کرتا ہے اور اس کے رنگ کو اپنے اوپر چڑھانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن انسان یہ سمجھے کہ میں اس کی ضرورت ہو تو انسان اس سے لاپرواہ ہو جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کی ضرورت ہے، ہم اسلام کی ضرورت ہے، ایسا نہیں. بلکہ اگر ہم یوں سمجھے دوسرے زاویے سے کہ اسلام ہماری ضرورت ہے، قرآن ہماری ضرورت ہے، اور انسان جس چیز کو اپنی ضرورت سمجھتا ہے اس کی طرف اس کی طبیعت کا میلان ہو جاتا ہے، اس طرف وہ شغف دکھاتا ہے، اور جب جس طرف طبیعت کا میلان ہو جاتا ہے وہی چیز انسان کی عادت بن جاتی ہے، بلکہ فطرت ثانیہ، طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے، اور انسان اس چیز کے ذریعے اپنے کردار کو حاصل کرتا ہے. قرآن سے وہی لوگ استفادہ کرتے ہیں جو قرآن کو اپنی ضرورت قرار دیتے ہیں، اور قرآن کے پڑھنے والا شخص وہ گمراہ ہو جاتا ہے جو اپنے آپ کو قرآن کی ضرورت قرار دیتا ہے. جب قرآن کو جس طرح کے کھانا پینا، روٹی اوڑھنا بچھونا، اس کو ہم اپنی ضرورت قرار دیتے ہیں تو اس کا کتنا اہتمام کرتے ہیں، اس کے لیے کتنا انسرام کرتے ہیں، اس کے لیے کتنی تگودو کرتے ہیں، اس کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں. تو یقیناً ہم جس چیز کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں اس کو سنوارنے کی، اس کی ذخیرہ اندوزی کرنے کی، اس کو جمع کرنے کی، موسم کی خرابی ہو یا حالات کی خرابی ہو، وہ ہمارے پاؤں کی بیڑی نہیں بنتی، ہم اپنی ضرورت کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہوتا یہ کہ ہدایت کی ان چیزوں کو ہم اپنی ضرورت نہیں سمجھتے، لہٰذا یہ باتیں جمعے کی تقریر تک رہ جاتی ہے یا مصلے کی نماز تک رہ جاتی، بعد میں یہ ساری چیزیں ابز اور بیکار ہمارے لیے ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی ضرورت نہیں سمجھتے. دوسرا مسئلہ اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ ہم دین کو اوپر سے نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کاش ہم اندر سے دین کی طرف چلیں گے تو دین کو ہم اپنے کردار سے اندر نافذ کر سکیں گے. یہ ایک بنیادی چیز ہے جو صوفیہ نے پیش کی ہے، اور اقتدار کے اعتبار سے اور ہدایت کے اعتبار سے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم صرف نظر کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کا جاننا ہمارے لیے اشد ضروری ہوتا ہے. عادات کیا ہوتی ہیں؟ انسان چند چیزوں کی وجہ سے ہدایت حاصل کرتا ہے. عادات میں میلان تباہ ہوتا ہے، ترجیح نفس اس کا ہوتا ہے، اس کے بعد اشار ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں علم نفسیات کی بنیاد ہے. انشاءاللہ اس کی ساری تفصیل تو ہم اپنے درس قرآن میں تفصیل کے ساتھ پیش کریں گے، اگر آپ ذوق رکھتے ہیں تو ضرور شرکت فرمائیے گا اس میں. لیکن اس موضوع کی طرف ہم دوبارہ آتے ہیں تاکہ یہ موضوع ہمارا تشنہ تحقیق نہ رہ جائے، کہ انسان جس چیز کو قبول کرتا ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، نفع کی خوبی کی وجہ سے یا نقصان کے ڈر کی وجہ سے، کہ یہ نہ کروں گا تو نقصان ہو جائے گا لہٰذا اس کو جمع کر لوں. گھر کا دروازہ نہیں لگایا چور اندر گھس جائے گا، تو نقصان کی وجہ سے اس نے مضبوط قسم کا دروازہ لگا. تو انسان کسی چیز کو قبول کرتا ہے نقصان کی وجہ سے. اب سفر بہت دور ہے اگر نہیں کیا تو جناب
کاروبار خراب ہو جائے گا. کہا جی موسم خراب ہے جہاز نہیں اڑ سکتا, لیکن پھر بھی جا کر جناب جو ہے کہ وہ ادارے کی حکام سے یہ سفارش کی جاتی کہ بھلے کچھ نہیں اللہ توکل اڑا دیجیے جہاز پہنچ جائیں گے. اب آپ دیکھیں موت سامنے کھڑی ہے, موسم خراب ہے, جس طرح کی آج کل کی صورتحال ہے. فضائی سفر کرنے والے کثرت کے ساتھ اس کو سمجھتے ہیں کہ جناب اس میں حالات کس طرح بن سکتے ہیں, حالات کسی علاقے کے خراب ہے, وہاں پہنچے تو جان کا در, جان کے در پر ہو جائے گا مسئلہ. لیکن ہم اپنے مال, اپنی اس نعمت, اس نفع کے حصول کے لیے ہر چیز کی بازی لگانے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں. تو انسان نفع کے لیے کسی چیز کے لیے بڑا شغف دکھاتا ہے, یہ نقصان کے ڈر کی وجہ سے کسی کے لیے زیادہ شغف دکھاتا ہے. تو قرآن نے اسی طرز عمل کو محفوظ رکھتے ہوئے پہلے نقصان کا ذکر کیا, فرمائیے نقصان ہے, اگر ہماری بات کو قبول نہیں کرو گے تو یہ نقصان ہے, لہذا ڈر کر اس بات کو قبول کر لیتا ہے. فرمایا اگر یہ نہیں تو دیکھو یہ نفع تمہارے پاس موجود ہے, اس کو دیکھ کر بات قبول کر لو. تو قرآن نے عین انسان کی نفسیات کے مطابق اس چیز کو بیان کیا. یہاں پر شکر کا بنیادی فلسفہ گویا کہ شروع ہوتا ہے, جس کو گویا کہ ملحوظ خاطر رکھنا اور ذہن میں رکھنا بحیثیت نظریہ, ایک نظریاتی مسلمان بننے کے لیے, ایک اللہ کا سچا عاشق بننے کے لیے. آئیے مل کر آج عہد تو کریں, ایک ابتدائی قدم تو آگے بڑھائیں. اس لیے کہ انسان کو عادت کب بنتی ہے, ایک سے عادت نہیں ہو جاتی ہے, ایک دن ایک کام کرتا ہے دوسرے دن دوسرا کام کرتا ہے. دیکھیں نا بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ کھڑا نہیں ہو سکتا, پہلے وہ رینگنا شروع کرتا ہے, زمین پر چلنا شروع کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد یوں اس کی صورت ہو جاتی ہے کہ لڑکھڑاتا ہوا کھڑا ہوتا ہے, اپنے پاؤں کو جماتا ہے پھر گر جاتا ہے. عادت نہیں ہے لیکن کوشش کرتا ہے, بالتدریج اس کی عادت بنے گی, بالتدریج وہ اپنے مراحل کو ترقی کی طرف لے آئے گا. ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب اس کے اعصاب مضبوط ہو جاتے ہیں تو پھر اسے ٹانگ ہلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, دل میں خیال پیدا ہوتا ہے, ٹانگیں اس طرح خود ہی چلنا شروع ہو جاتی ہے. تو انسان خود پھر جا کر اس اعتبار سے اتنا مستعد ہو جاتا ہے. تو ہم نے خدا کے لیے اپنے آپ کو اس طرح تیاری نہیں کیا ہے کہ ہماری توجہ خدا کی طرف جائے اور دل ذکر کرنے لگ جائے, یہ تو بہت بعد کی مرحلہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کو اٹھ کر اس طرف جانا ہے تو پہلے تو یوں ہوتا تھا کہ اعصاب کمزور تھے تو آپ اپنے ٹانگوں کو ہلاتے تھے بچپن میں, اور ٹانگ کو جمع, پنجے کو جمع کرنے کی, اور پنجے کو جمع کر کے زمین پر جمانے کی کوشش کرتے تھے. لیکن جب اعصاب مضبوط ہو گئے تو وہ چیز کی طرف جانے کی تمنا دل میں آئی, تمنا دل میں آئی, آپ خود چل پڑے. پھر جب جسم اور اعضا مضبوط ہو گئے تو پھر آپ اس طرف خود چل پڑے. تو خدا کی طرف آنے کے لیے یہ پہلے نقطے لڑکھڑانے والی زندگی کی طرف سے گزر کر جانا پڑے گا, اور اس لڑکھڑانے والی زندگی پر اگر مواظبت ہو, پابندی ہو, تو ایک مرحلہ وہ آ جاتا ہے کہ بندے کے دل میں خدا کی یاد آئی تو دل خدا کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ان تمام مراحل سے دفعتن میں شیخ بن جاؤں, دفعتن میں بہت پارسا بن جاؤں, بس ایک نماز پڑھوں اور میری زندگی تبدیل ہو جائے, یہ جذباتی خیالات ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. اس میں بندہ پھر تھک جاتا ہے. یہ بالترتیب ہر چیز اللہ نے ایک ترقی کے تحت رکھی ہے, بالتدریج رکھی ہے. بچپنا ہے, پہلے ہی خدا جوانی کی صورت جو ہے کہ مضبوطی اس اعتبار سے پیدا فرما دیتا, نہ بچپن کی خرابیاں ہوتی اور نہ جناب کو بیماریاں ہوتی, نہ قوت مدافعات کی کمی ہوتی. لیکن نہیں, انسان کی صاف بات کو خدا نے پیدائش کے اعتبار سے بھی ایسا رکھا ہے کہ جو بالتدریج ترقی پکڑتی ہے, اور اگر وہ اپنے بالتدریج ترقی کی جو شباب اور ترقی کا جو عروج ہے اس میں اگر وہ تشکر کے ساتھ اس نعمت کو اس وقت صحیح سمجھتے ہوئے استعمال کر لے تو جو بظاہر بڑھاپا زوال ہے وہ اس کا زوال نہیں ہوتا, بلکہ جوانی سے زیادہ شباب اس کے بڑھاپے کے اندر آ جاتا ہے. یہی چیز عبادات کے اندر گویا کہ چیز کے اعتبار سے موجود ہوتی ہے. کہا جاتا ہے نا آپ نوجوان ایکسرسائز کریں, پرہیز کریں کہ بیماری آپ کے قریب نہ آئے, اور یقیناً وہ جوانی جس میں بندے کے اعصاب مضبوط ہو جاتے ہیں, ہر چیز کھائیں, لکڑ پتھر ہضم سب ہضم کر جائے, ایسے اس کی جسم کی ساخت ہو جاتی ہے. تو اس وقت کہا جاتا ہے اس جوانی کو سنبھالیں آپ, اس میں آپ بڑے تحمل سے اس کو گزاریں تاکہ آنے والے خطرات جو بڑھاپے کے ہیں وہ آپ کے لیے بڑی آسانی سے گزرے. لیکن دانا شخص کے اس مشورے کو اگر کوئی فہیم النفس شخص نے قبول کر لیا تو یقیناً بڑھاپے کی اس نہج میں آ کر بھی اس کے اعصاب مضبوط رہتے ہیں, اور وہ بل جس طرح جوانی میں اپنے امور سر انجام دے رہا ہوتا ہے بڑھاپے میں بھی اسے انجام دیتا رہتا ہے. بالکل اسی طرح آپ سمجھ لیجیے کہ ہدایت کے فلسفے کو بھی اس طرح رکھا گیا ہے, قطرہ قطرہ کر کے اس کے ظرف کے اندر ایک سمندر کو جمع کرنا ہے. تو قطرہ کر کے فرما احسان, یہ دیکھو سب سے پہلے ہم نے تمہیں زمین پر استقرار دیا, ایک قطرہ اپنی یاد کو اس کے دل میں گرا دیا کہ اب اس کا دل ہمارے یاد میں گزرے. اب ایک قطرہ جب دل میں گرا اور قرآن کی اس مفہوم کی طرف توجہ گئی کہ ہم نے زمین پر تمہیں قبضہ دیا ہے, تمہاری زیست کے سامان تمہیں مانگے بغیر, سردی میں تمہیں کیسا رہنا ہے ویسے موسم تمہارے لیے مہیا کر دیے, ویسے لباس تمہارے لیے مہیا کر دیے, ویسے آب و ہوا تمہارے لیے مہیا کر دی, ویسے زمین پر تمام نظائر تمہارے لیے مہیا کر دیے. تو یہ قطرہ در قطرہ رب کی طرف سے ایک بالتدریج ہدایت کا سرچشمہ اور ایک قطرے کے طور پر میٹھے شہد کی طرح ہمارے دل میں اترتا رہتا ہے تاکہ وہ جم جم کر ایک مضبوط
چشمے کی صورت اختیار کر جائے کہ جو بہتا تو رہے لیکن خود کبھی ختم نہ ہو. فرمایا شکر اسی طریقے سے شکر کی وادی کو گویا کہ اٹھایا گیا. پہلی چیز فرمائی گئی کہ شکر کس کو کہتے ہیں, پھر اس کی طرف ذرا توجہ کر لو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احسان کو پہچاننا, نعمت کو پہچان لینا یہ شکر ہے. یہ تو شکر کی تعریف ہوتی ہے کہ احسان کو پہچان لینا یہ شکر ہے. فرمایا پھر شکر کی تین قسمیں بنیادی طور پر بنتی ہے. انسان جن چیزوں سے احسان کو پہچانتا ہے اور اس کو بیان کرتا ہے وہ تین چیزوں سے ہو جاتی. فرمایا شکر بالقلب ہے, اور شکر باللسان ہے, اور شکر بالجوارح ہے. فرمایا شکر بالقلب کیا ہے, دل کا شکر کیا ہوتا ہے, یہ میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر رہا ہوں. اصل شکر یہ نہیں بنے گا, اصل شکر اس کا مجموعہ بنے گا. ہم کچھ بھی کام کرتے رہے خدا کی ناراضگی کے اور مل کر کے یا اللہ یہ نعمت تو نے دی ہے یہ تیرا شکر ہے, تو یہ صرف جذباتی خیال ہوگا. جس طرح شکر ادا کرنا ہے وہ طریقہ نہیں ہوگا. میں صرف وہ تمام زاویے اور وہ تمام طریقے اور راستے شکر کے یہاں پر جو مفسرین نے بیان کی اس کو ذکر کرتا ہوں. پھر اس کے بعد شکر کی شرائط کی طرف ہم آئیں گے جب شکر کے زاویے ہمارے سامنے آ جائے. شکر کا ایک زاویہ دل کی طرف سے ہوتا ہے, شکر کا ایک زاویہ زبان کی طرف سے ہوتا ہے, شکر کا ایک طریقہ اعضاء انسانی کی طرف سے ہوتا ہے. فرمایا شکر کا ایک زاویہ جو دل سے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دل نعمت کا تصور کر لے. دل اگر نعمت کا تصور کر لے تو اس کو کہتے ہیں شکر بالقلب. اور فرمایا اسی نعمت کے احسان کو منعم جس نے انعام کیا ہے اس کی حمد و ثنا کے لیے اگر زبان بولنا شروع کر دے کہ واہ واہ بڑی اچھی چیز آپ نے مجھے دی, میں آپ کا شکر گزار ہوں, تو دل نے اگر اس کا احساس کیا تو یہ شکر بالقلب ہے. زبان اس کو کہتے رہے گی, اس کی حمد و ثنا کرتے رہے گی جس نے آپ پر شکر کیا ہے, منعم حقیقی کی مد و ثنا کرتی رہے گی, تو یہ شکر باللسان ہے. اور شکر بالجوارح کہ جو انسان کے جسم کے اندر جو اعضاء ہے وہ اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیے اس کام کے لیے اس کو صرف کرنا, یہ شکر بالجوارح ہے. جب یہ تینوں چیزیں مل جاتی ہیں تب شکر کا تصور اور شکر کی تصویر سامنے ہوتی ہے. صرف زبان سے کہنا بہت آپ کا شکریہ میں آپ کا بڑا مشکور ہوں تو یہ بازاری گفتگو ہے, یہ ایک بازاری گفتگو ہے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے یہ اس منصب کے لائق سمجھا, اور دل کچھ اور کہہ رہا ہو تو یہ ایک بازاری گفتگو ہوتی ہے. یہ لین دین کے کاروباری جس طرح کہ آج ہماری بظاہر مارکیٹ کی گفتگو ہوتی ہے, بظاہر قرآن نے مارکیٹ کی گفتگو کا بھی یہ طریقہ نہیں بتایا. قرآن نے تو اور سنت نے تو اسلام نے مارکیٹ کا بھی یہ طریقہ بتایا ہے کہ جو تمہاری زبان عہد کر رہی ہو تمہارا دل بھی اس کو قبول کر رہا ہو. تو جہاں دنیاوی لوگوں کی شکر گزاری کے لیے اسلام یہ چیز بتاتا ہے وہاں حقیقی طور پر بھی یہ چیزیں موجود ہیں کہ زبان اگر رب کے حضور شکر کے کلمات کہہ رہی ہو تو دل بھی اس نعمت کے احساس کو محسوس کر رہا ہو, اور ہمارے اعضاء بھی پھر اسی طرف لگے ہوئے ہوں جس طرف لگانے کے اللہ رب العالمین نے گویا کہ حکم فرمایا ہے. آپ کا شکر یہ ہے کہ جس چیز کا اللہ نے دیکھنے کا حکم دیا ہے اسی کو دیکھا جائے. آپ کا شکر یہ ہے کہ جس چیز کا تصرف کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہی کیا جائے. پاؤں کا شکر یہ ہے کہ جس جانب بڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسی طرف بڑھا جائے, اور جس چیزوں سے منع کیا اس سے باز رہا جائے. زبان سے شکر ہو رہی ہو, آنکھیں کچھ دیکھ رہی ہو, دل کہیں اور بھاگ رہا ہو, تو ایک جذباتی فیصلہ تو ہو سکتا ہے, اس کو شکر کامل نہیں کہتے. شکر کامل یہ ہے کہ جب ان تین چیزوں کا مجموعہ ہو بن جاتا ہے. میں جس طرح کر رہا تھا کہ شرائط, وقت بالکل ختم ہو گیا ہمارے پاس, انشاءاللہ آنے والے جمعے میں اس کی شرائط آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. لیکن زاویوں کو جو میں نے حدیث کے ساتھ پڑھا ہے وہ ایک دو باتیں مزید میں صحیح حدیث سے آپ کی خدمت پیش کر دینا چاہتا ہوں. شکر کا ایک طریقہ یہ کہ نعمت کی قدر کی جائے. یہ ہم زاویے اس کے وے بیان کر رہے ہیں, پھر اس کا کلی تصور اصول کے تحت انشاءاللہ ہم لے کر آئیں گے. شکر کا ایک طریقہ یہ کہ نعمت جو ملی ہے اس کی قدر کی جائے, اس کی ناقدری نہ کی جائے, اس کی ناقدری نہ کی جائے. میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں, یہ نبات الرسول کی حدیث ہے, کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے حجرے میں تشریف لائے, جب آئے اور میرے قریب پہنچے تو دیکھا کہ روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پر گرا پڑا تھا. فرماتی ہے کہ سرکار میرے قریب سے گزرے اور اس روٹی کے ٹکڑے کو زمین سے اٹھایا اور اسے صاف کیا, اور یہ ارشاد فرمایا, عائشہ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے, یہ جس قوم سے کبھی چلی جاتی ہے تو بہت کم ایسا ہو کہ اس کے پاس کبھی لوٹ کر آتی ہے. تو یہاں سے علماء نے مسئلہ استخراج کیا کہ جو نعمت ہے اس کی ناقدری نہیں کرنی. یہ ایک نعمت کا ایک اور وے ہے. جس طرح ایک طریقہ تھا شکر بالقلب, ایک طریقہ تھا شکر باللسان, ایک طریقہ تھا شکر بالجوارح, اسی طرح ایک طریقہ ہم طریقے بیان کر رہے ہیں, اس کو جمع کریں گے پھر ایک اصول کے اندر آنے والے جمعے میں. یہ طریقے میں آپ کے زاویے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ان طریقوں سے بھی شکر کیا جاتا ہے. ان میں سے ایک طریقہ شکر کا ہے کہ نعمت کی قدر کی جائے اور نعمت کی ناقدری نہ کی جائے, جو آپ نے سبھی سے پاک سے سماعت فرمائی.
دوسری چیز یہ کہ کم شے پر بھی شکر کیا جائے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو ابو داؤد کے حدیث سے حضور فرماتے ہیں، جو تھوڑی چیز پر شکر نہیں کر سکتا وہ کثیر چیز پر بھی شکر نہیں کر سکتا. جو تھوڑی چیز پر شکر نہیں کر سکتا وہ کثیر چیز پر بھی شکر نہیں کر سکتا. پھر شکر کا ایک طریقہ جو ابو داؤد کے حدیث میں وہ یہ فرمایا کہ بندوں کا بھی شکر کیا جائے جس کے توسط سے اللہ نعمت دے رہا ہے، جس کے توسط سے تمہیں نعمت مل رہی ہے اس کا بھی شکر ادا کرو. فرمایا جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہو سکتا وہ خدا کا شکر گزار نہیں ہو سکتا. فرمایا ایک طریقہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ پہلے آپ نے بڑے پریشانی اور غربت کے دن گزارے ہیں، اب راحت کی زندگی گرمی کے دن گزارے ہیں، ایئر کنڈیشن لگا ہوا، ٹھنڈی ہوائیں، گاڑی ہیں. پہلے آپ نے پیدل چپل بھی پاؤں میں نہ تھی. ہمارے جو جن مسلمانوں نے ہجرت کی ہے ہندوستان سے اور اپنا سارا کاروبار وہاں نچھاور کیا اور پھر یہاں پر آباد ہوئے، پھر اپنی جنت کو دوبارہ آباد کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ راحت کے وقت میں مصیبت کے لمحات کو یاد کرنا یہ بھی شکر ہے. یعنی بندے پر جب راحت آ جائے اور پھر خاموشی سے اپنے رب کو یاد کرے کہ مولا یہ تیرے کیسے کام ہے، پہلے تو میں ایسا تھا کہ پاؤں میں جوتی آ جائے اتنے پیسے نہیں تھے، آج تو ایسا ہے کہ میرا لنگر خانہ کھلا ہے اور مسکین بھی ہے غریب بھی سب کھا رہے ہیں. تو فرما راحت کے وقت میں مصیبت کے لمحات کو یاد کرنا یہ بھی شکر ہے. بتائیے یہ دل کے قریب کی باتیں ہیں کہ نہیں؟ بس اسلام یہی دین ہے جو نفسیات کے مطابق گفتگو کرتا ہے. یہ تمام چیزیں میں نے زاویے کے اعتبار سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. اب اس کو جمع کر کے ہم پانچ شرطیں ہیں شکر کی، ان تمام کے خلاصے میں وہ پانچ چیزیں اگر بندے کے اندر جمع ہو جائے تو رب کریم اس کے شکر کے کلمات کو قبول فرماتا ہے، اور جس کے اندر یہ پانچ چیزیں جمع ہو کر وہ شکر ادا کرے تو رب اس سے وعدہ کرتا ہے لائن شکر تم لازی دن نہ کم، بے پرواہ ہو جا اور لاپرواہ ہو جا، تو نے اس انداز میں شکر کر دیا تجھ سے کوئی سوال بھی نہیں ہوگا اور اس نعمت میں زیادتی بھی ہوتی رہے. اللہ رب العالمین ہمیں شاکرین بندوں میں شمار فرمائے، اس کی نعمت کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ارے شکر کی جان تو پہلے خدا کو یاد کرنا ہے، اگر ہمیں خدا کی ذات یاد نہیں ہے تو شکر کی بنیاد ہے کہ جسے شکر کرنا ہے، جو ہمارا منعم ہے، جو ہمارا محسن حقیقی ہے، جو ہمارے منعم حقیقی ہے. ہم زبان سے کلمات کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم زبان سے کہتے ہیں مولا تیرا بڑا شکر ہے، اس وقت مولا ہمیں یاد بھی ہوتا ہے یا ہم لفاظی کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے؟ تو یہ یا اللہ کہہ کر جو ہماری زبان کہہ گزرتی ہے کلمات، کیا خدا کی موجودگی ہمیں، خدا ہمیں دیکھ رہا ہے اس کی معرفت کا ہمیں یقین بھی ہوتا ہے؟ اگر یہ ہوتا ہے تو اس قطرے کو بڑھائیے اور سمندر بڑھائیے. یقین اسی پختگی کا نام دین ہے، اسی پختگی کا نام توحید ہے، اسی پختگی کا نام ایمان ہے، اور یہی بات اللہ قرآن کے ذریعے اپنے مومنین بندوں کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے. آپ لوگوں میں کیا انقلاب کریں گے؟ پہلے میں اور آپ مل کر ان باتوں سے اپنے اندر تو انقلاب پیدا کریں. جب بندے میں خود انقلاب آ جائے گا، آپ عطر لگائیں گے تو قریب والا خود مہکنے لگ جائے گا. جب ہمارے اندر خود انقلاب آئے گا تو ہمارے پڑوس میں بھی انقلاب آئے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.